ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں غمگین نہ کریں، یعنی کفر کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اگر کوئی شخص دنیا کی بڑی سے بڑی ترقی حاصل کر لیتا ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے مقام پہ جا پہنچتا ہے، عظیم الشان شہرت حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ سب کچھ دنیا کے خاتمے کے ساتھ اور خود انسان کے خاتمے کے ساتھ ختم ہو کر رہ جائے گا، اس لیے کہ دنیا بہت تھوڑے دن کی ہے، اور خاص طور پر اگر یہ سب کچھ انسان آخرت کی قیمت پہ حاصل کرے اور اللہ کو ناراض کر کے، تو یہ نفع کا سودا نہیں، جتنی دنیا چھوٹی ہے اتنی ہی اس کی کامیابیاں چھوٹی چیز ہیں، اور جتنی بڑی آخرت ہے اتنی ہی اس کی کامیابی بڑی ہے، لہذا عقل مند وہ ہے جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دے. اس لیے کبھی بھی انسان کو ایمان پر ہوتے ہوئے اگر کوئی نقصان برداشت کرنا پڑے تو اسے غمگین نہیں ہونا چاہیے، اسے مطمئن رہنا چاہیے، اس لیے کہ ایمان سب سے بڑی وزنی نیکی ہے قیامت کے دن، جسے کسی بھی دنیا کے فائدے کے لیے بیچا نہیں جا سکتا. فرمایا کفر کے ساتھ یہ لوگ دنیا میں جو بہت سرگرمی دکھا رہے ہیں، یہ تمہیں غمگین نہ کریں، ان کی ترقی دیکھ کر تم غمگین نہ ہو، فکر نہ کرو، یہ کہیں بھی جا پہنچے تو یہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. انہم لن یضروا اللہ شیئا، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. پر انسان سوچتا ہے کہ ایک شخص ایمان کے ساتھ دنیا میں نقصان اٹھا رہا ہے اور ایک شخص کفر کے ساتھ بلندی کو چھو رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ بتا دی گئی، یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جا رہے ہیں، یعنی کافر کو کفر کے باوجود پکڑا جو نہیں جا رہا، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں. ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب گناہ کا بوجھ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے، یعنی قیامت کے دن جس سے وہ نکل نہ سکیں گے. اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کرے. غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے لیے اچھا ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت برا ہے. جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا تاوک بن جائے گا. زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. پیچھے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی اور یہاں بخل سے بچنے کو کہا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنا مال جمع کر کے رکھے گا اور اس کی زکات ادا نہیں کرے گا، قیامت کے دن وہی مال ایک گنجے ناک کی شکل میں اس کے جسم کو لپٹ جائے گا اور اس کی بادشاہوں اور اس کے مزدوروں پر کاٹے گا اور اس سے کہے گا، انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اور یہاں بھی کیا بتایا گیا کہ یہ مال ان کے گلے کا توق بن جائے گا جو ان کی سزا میں اضافے کا سبب ہوگا. اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھنے گے، اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نام اعمال میں ثبت ہے. جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو، اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے، آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو، کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے، کامیاب کون؟ جو دوزخ کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز کے سوا کچھ نہیں، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، اہل کتاب سے کیا وعدہ لیا گیا تھا؟ کہ تمہیں اللہ کی کتاب کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ، انہیں پوشیدہ نہ رکھنا ہوگا یعنی کتاب کی تعلیمات کو، مگر انہوں نے اس کتاب کو پسے پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا، کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں، اہل علم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ ان کے ہاں جو علم نفع مند ہے جس سے لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہو وہ لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہیے، دنیاوی اغراض اور مفادات کی خاطر ان کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں، حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورت آل عمران کی یہ آخری آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو وضو کرنے سے پہلے ان آیات کو پڑھا کرتے تھے، یہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نازل کی گئیں تو شکر کی وجہ سے آپ نے دیر تک گریہ اگزاری کی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بڑی تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان پر غور نہ کیا، تباہی ہے اس کے لیے جس نے ان کو پڑھا اور پھر غور نہ کیا، تو آئیے کچھ تھوڑا سا غور و فکر اس پر کرتے ہیں، پہلی چیز جو فرمائی ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، آسمانوں کی پیدائش، آسمان کیا ہے؟ آسمان جو چند گیسز کا مجموعہ ہے جو ہمارے اوپر ایک چھت کی طرح، ایک سائبان کی طرح ہے جو ہمیں حفاظت اور پروٹیکشن مہیا کرتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، ہم سب جو اس زمین پر بستے ہیں، یہ زمین اس پوری کائنات کے اندر اگر باقی کائنات سے اس کا تناسب دیکھا جائے تو ایک ذرے سے زیادہ معلوم نہیں ہوتی، ہم سب جانتے ہیں کہ اس فضا میں، آسمان میں بے شمار گیلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں، ہماری یہ زمین ہمارے سولر سسٹم نظام شمسی کا ایک حصہ ہے، صرف یہ نظام جو پوری گیلیکسی کے صرف ایک کنارے پر پڑا ہوا ہے، یہ اتنا بڑا ہے کہ اگر روشنی کو اس پورے نظام کو یعنی اس پورے سسٹم کو کراس کرنے کے لیے ایک پورا دن چاہیے، حالانکہ روشنی کی رفتار کیا ہے، ایک سیکنڈ میں 186,000 میل کا سفر طے کرتی ہے، گویا ایک منٹ میں 3,00,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے، اور پھر ہمارا نظام شمسی جس گیلیکسی کے اندر ہے، اس گیلیکسی سے روشنی کو گزرنے کے لیے 100,000 ایئرز چاہیے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ مختلف گیلیکسیز مل کر سپر کلسٹر بناتی ہیں، اور وہ سارا کچھ مل کر ایک پوری یونیورس کا نظارہ پیش کرتا ہے جس تک انسان کی آنکھ کی رسائی بھی اب تک نہیں ہوئی، سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ بعید ترین کہکشاں سے روشنی ہم تک زمین پر پہنچنے کے لیے 10,000 ملین سال چاہیے، حالانکہ روشنی کی رفتار کیا ہے، ایک سیکنڈ میں 186,000 میل کا سفر طے کرتی ہے، گویا ایک منٹ میں 3,00,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے،
تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آسمانوں کی وسعت کہاں سے کہاں تک ہے اور ان سب میں ہماری حیثیت کیا ہے. فرمایا اس سے غور و فکر کرو, کیونکہ جب انسان ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, تو اس کو اپنی حیثیت اور اپنی اصلیت پتہ چلتی ہے, اس کے اندر حقیقی معنی میں عاجزی اور بندگی کا احساس آتا ہے. ورنہ انسان خود کو جب تک بڑی چیز سمجھتا رہے, حقیقی معنوں میں اللہ کے آگے جھک نہیں سکتا. پھر فرمایا رات اور دن کے باری باری آنے میں دیکھو چند ہی گھنٹوں کے اندر کس طرح سین بدلا دیا جاتا ہے, کہ دن کے 12 بجے ہر طرف چمک ہے, روشنی ہے, ہر چیز نمایاں نظر آ رہی ہے, اور اسی جگہ پر رات کے 12 بجے سارا سین بدل جائے. یہ صرف 24 گھنٹے کے اندر اندر بار بار اس سین کا بدلنا اور مسلسل بدلتے چلے جانا, کیا یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے؟ نہیں, اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے, کس کی قوت اور طاقت ہے؟ اللہ رب العزت کی. اس پورے نظام پر غور کرو اور اپنے رب کو پہچانو. اس میں نشانیاں ہیں ہوش مند لوگوں کے لیے, جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے, اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں. یعنی ذکر کرنے کے لیے کسی خاص پوزیشن کا تعین نہیں کیا گیا, اللہ کا ذکر ہر حال میں ہو سکتا ہے. اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور کرتے ہیں, یہ نہیں کہا کسی حجرے میں بند ہو کر بس تسبیح پڑھتے رہتے ہیں, نہیں, ذکر بھی کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی ساخت کو بھی دیکھتے ہیں. یعنی دنیا کا کام کرتے ہوئے بھی اللہ کے ذکر سے ان کی زبان تر رہتی ہے. وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. پروردگار, یہ سب کچھ تو نے فضول پیدا نہیں کیا, بے مقصد نہیں بنایا, تو پاک ہے اس سے کہ کوئی بیکار کام کرے, بس اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا, اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو, ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی, بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما, جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. خداوندہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر, اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال, بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حقیقی ایمان اور اللہ کی معرفت اس وقت تک آ نہیں سکتی جب تک انسان اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں, اس زمین و آسمان میں, اس رات اور دن کے آنے جانے میں غور و فکر نہیں کرتا, اپنی نگاہیں نہیں کھولتا. ذکر اور فکر دونوں ہی عبادت ہیں. ایک روایت میں آتا ہے ایک گھڑی کا غور و فکر ساری رات کے قیام سے بہتر عبادت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکوا بھی کرتے ہیں کہ زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر لوگ روز گزرتے ہیں لیکن وہ ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں. ایسا کیوں ہے کہ انسانوں کی اکثریت بے شعوری کی کیفیت میں زندگی گزار دیتی ہے اور اسے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے؟ لیکن ایک مومن بے شعور نہیں ہوتا, بے حس نہیں ہوتا. اسلام میں عبادت صرف تسبیح پڑھنا ہی نہیں, صرف قرآن کا پڑھ لینا ہی نہیں, قرآن کی ان آیات کے مطابق کائنات میں غور و فکر کرنا بھی ہے. قرآن اللہ کا قول ہے, یہ کائنات اللہ کی تخلیق ہے, اس کا فعل ہے, اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں. اللہ کو پہچاننے کے لیے کچھ آیات اس قرآن میں ہیں اور کچھ اس کائنات میں ہیں. یہ دونوں طرح کی آیات جب جمع ہوں گی جب ہی حقیقی مسلمان پیدا ہوں گے. اور آپ دیکھیے کہ جب حقیقی معنوں میں انسان رب کے آگے جھکتا ہے اس کو پا کر, اس کو پہچان کر, تو پھر اس کی زبان سے صرف دعائیں ہی دعائیں نکلتی چلی جاتی ہیں. اور دعا عبادت کا نچوڑ ہے. الدعاء مخ العبادہ, دعا صرف وہ مانگتا ہے جو خود کو بندہ سمجھتا ہے, جو خود کو بے بس اور کمزور پاتا ہے, جو اپنے رب کو سب کچھ سمجھتا ہے, جو بندگی کا اظہار اور بندگی کا احساس رکھتا ہے. جواب میں ان کے رب نے فرمایا, میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں, خواہ مرد ہو یا عورت, اس معاملے میں دونوں برابر ہیں, تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے, جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے, میرے لیے لڑے اور مارے گئے, ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا. انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں, اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کا چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے, یہ تو چند دن کی بات ہے, اور پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. اس کے برعکس جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں, ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے, ان کی میزبانی تو اللہ کرے گا. اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے, وہی سب سے بہتر ہے. اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی, اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی. اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے. ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, صبر سے کام لو, ایک دوسرے کو تھامے رکھو, اور حق کی خدمت کے لیے تیار رہو, اللہ سے ڈرتے رہو, امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. تو کامیاب ہونے کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ صبر. اور صرف خود صبر نہیں, دوسروں کو بھی صبر کی تلقین, اور ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا, ایک دوسرے کی خبر گیری کرنا, ایک دوسرے کا حال جاننا, اور اللہ سے ڈرتے رہنا, یہ ہے کامیاب ہونے والوں کی علامات اور صفات. سورۃ النساء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. لوگو, اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا, اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا, اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو, اور رشتہ و قرابت کے تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. پچھلی صورت میں مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کا سبق دیا گیا تھا, اور یہاں پر تمام انسانوں کو وحدت کا سبق دیا جا رہا ہے. ایک وحدت ایمان کے رشتے میں ہوتی ہے, اور ایک وحدت انسانیت کے رشتے میں ہے. انسانیت کے رشتے میں بھی وحدت اسی وقت آ سکتی ہے جب تمام انسان اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. اسی لیے فرمایا, یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. کہ تم کالے اور گورے کا فرق کرتے ہو, عربی اور اجنبی کا فرق کرتے ہو, عورت اور مرد کا فرق کرتے ہو, نسل رنگ اور زبان کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کرتے ہو اور بانٹتے ہو, حالانکہ تم سب کی اصل تو ایک ہے. کلکم من آدم و آدم من تراب. تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد, اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی انسانوں کو ایک ہونے کی تعلیم اور تلقین کی. اسلام میں فضیلت کی بنیاد صرف تقویٰ ہے, کسی خاص نسل یا کسی خاص رنگ کا ہونا نہیں. اسلام کا یہ درس مساوات حقیقت میں معاشرے کے اندر امن و امان پیدا کرتا ہے. تمام انسانوں کے حقوق انسانیت میں برابر ہیں, کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں. اور پھر اس وحدت کی ابتدا ایک خاندان سے ہوگی، خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو باہم ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کا حکم دیا گیا.
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ،
رشتہ داریوں کے بارے میں خدا سے ڈرو.
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا،
یقین جانو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، وہ تم کو دیکھ رہا ہے کون کس پر کہاں کیسے زیادتی کرتا ہے، اور وہ خود بدلہ چکائے گا.
قرآن پاک کی بے شمار آیتوں میں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی گئی.
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ،
تم قرابت دار کو اس کا حق دو.
وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى،
اصل نیکی یہ ہے کہ باوجود ضرورت کے اللہ کی محبت میں رشتہ داروں پہ خرچ کیا جائے.
رشتہ داروں میں والدین، بہن بھائی، چچا، مامو، پپی، خالہ، پھر سسرالی رشتہ دار، یہ سب آ جاتے ہیں.
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى،
اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کو دینے کا.
نیکی کے بہترین حقدار انسان کے رشتہ دار.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے شمار ارشادات میں لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنے کا حکم دیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
رحم انسانی نے عرش کو پکڑ کر کہا، جو مجھ سے ملائے اس کو خدا تعالیٰ ملائے گا، اور جو مجھے کاٹے اس کو خدا تعالیٰ کاٹے گا، یعنی اپنی رحمت سے کاٹ دے گا، یعنی جو رشتوں کو جوڑے وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہوگا.
حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کر لیا تو رحم انسانی نے رحمت والے خدا کو پکڑ لیا.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ہے؟
اس نے کہا کہ یہی جگہ قطع رحمی سے تیری پناہ لینے کی ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ جو تجھ کو ملائے اس کو میں اپنے سے ملاؤں، اور جو تجھے کاٹے اس کو میں اپنے سے کاٹ دوں؟
اس نے کہا، مجھے یہی منظور ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا، جو رشتوں کو جوڑے وہی اللہ کا قرب پا سکتا ہے، اور جو رشتوں کو کاٹے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے.
رحم جو انسان کی تخلیق کی جگہ ہے ماں کے پیٹ میں، اسی سے لفظ رحمان ہے، یعنی رحمان کا اشتقاق بھی رحم ہے. لہذا اللہ کی رحمت اسی کے لیے ہے جو ان رشتوں کا لحاظ رکھے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا.
ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کیا کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ، نماز اچھی طرح ادا کیا کرو، زکات دیتے رہو، قرابت داروں کا حق ادا کرتے رہو، اور صلہ رحمی کرتے رہو.
جو قرابت داروں کا حق ادا کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو بڑھا دیتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی سے قرابت والوں میں محبت، مال میں کثرت، اور عمر میں برکت ہوتی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بدلے کے طور پہ صلہ رحمی کرتا ہے وہ اصل صلہ رحمی کرنے والا نہیں، یعنی اگر رشتہ دار اچھا سلوک کریں تو ہم بھی اچھا کریں، اور اگر وہ برا کریں تو ہم بھی برا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے والا، یعنی جو کٹے اس سے جوڑنے والا، دراصل صلہ رحمی کرنے والا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دونوں جہان کے بہترین اخلاق بتاتا ہوں کہ قطع تعلق کرنے والوں سے جوڑو، نہ دینے والوں کو دو، اور ظالم کے قصور کو معاف کر دو.
اس لیے اسلام کا بہترین اخلاق صرف دوسرے انسانوں یا میل ملاپ کے انسانوں سے ہی اچھا سلوک نہیں، بلکہ اپنے رشتہ داروں سے اس اچھے سلوک کی ابتدا ہونی چاہیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا تنزل الرحمت قوم فیہ قاطع،
اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی جس میں رشتوں کو کاٹنے والے لوگ موجود ہوں.
رشتہ داروں کو دینے کا دگنا ثواب بتایا گیا، کہ ایک تو صدقے کا ثواب اور دوسرا رشتہ داری کے حق کے ادا کرنے کا ثواب.
یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو، اچھے مال کو برے مال سے بدل نہ لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یتیموں کے مال